بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 22 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے قاسم رضی۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سمعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 18 فروردین 1402 ہجری شمسی مطابق 16 رمضان المبارک 1444 ہجری قمری اور 7 اپریل 2023 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے رمضان ماہ غفران۔ پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیے۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، ملک کی تازہ ترین صورتحال پر غور، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ صہیونی حکومت کی بندشوں کے باوجود ماہ رمضان مبارک کے تیسرے جمعے کو مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کا عظیم الشان اجتماع۔ فلسطین عالم اسلام کا دل ہے اور اس کی حمایت کے لیے امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ صدر رئیسی کی انڈونیشیا کے صدر سے ٹیلی فونی گفتگو۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کی تازہ ترین سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اجلاس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن مزید تیز کیا جائے اور اس کو تواتر کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی۔ اجلاس میں پاکستان کی سیویلین اور عسکری قیادت کے علاوہ کمیٹی ممبران اور چاروں صوبوں کے وزراء اعلی بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے شرکا کو بریفنگ دی۔ پاکستان میں پچھلے مہینے کے دوران خاص طور پر بلوچستان اور کے پی کے علاقے وزیرستان میں دہشت گردانہ واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے خصوصی آپریشن کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گلزار امام نامی انتہائی مطلوب دہشت گرد کو مکمل منصوبہ بندی کے تحت انجام پانے والے آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے گلزار امام عرف شمبے کی گرفتاری کو بی این اے اور دیگر عسکریت پسند گروہوں کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ بی این اے بلوچستان میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں میں ملوث ہے، جبکہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں رونما ہونے والے درجنوں دہشت گردانہ کارروائیوں کی ذمہ دار ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور کو 6 روزہ عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ڈیرہ اسماعیل خان نے علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمات کی سماعت کی اور ڈی آئی خان میں ان کے خلاف درج 2 مقدمات خارج کر دیے۔ مذکور عدالت نے بھکر اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے حوالگی کی استدعا بھی مسترد کر دی اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور پر ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کی صورتحال میں مسلح افراد کے ذریعے اسلام آباد پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ان کے خلاف یہ مقدمہ گوڑا تھانے میں مجسٹریٹ قیصر نعیم کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز علی امین گنڈاپور نے اپنے وکلا اور پولیس کے درمیان مذاکرات کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ دسیوں ہزار فلسطینیوں نے ماہ مبارک رمضان کے 3rd جمعہ کو مسجد الاقصی میں شاندار انداز میں نماز جمعہ ادا کی۔ صہیونیوں کے گزشتہ دنوں کے وحشیانہ اقدامات اور پابندیوں کے باوجود غرب اردن اور بیت المقدس کے دسیوں ہزار فلسطینیوں نے مسجد الاقصی میں ماہ مبارک رمضان کے 3rd جمعہ کی نماز کے روح پرور اجتماع میں شرکت کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی شہریوں نے پرجوش انداز میں نماز جمعہ میں شرکت کی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ چند روز سے بیت المقدس، غرب اردن اور غزہ پٹی میں حالات انتہائی نازک ہیں۔ یاد رہے کہ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ دنوں مسجد الاقصی کے صحن میں واقع مسجد القلبی پر حملہ کر کے نمازیوں اور اعتکاف کرنے والوں کو زد و کوب کیا تھا۔ صہیونیوں کے اس حملے میں کم سے کم 100 فلسطینی زخمی اور 400 کے قریب گرفتار ہوئے تھے۔ صہیونیوں نے مسجد القلبی میں اعتکاف کرنے والے فلسطینیوں کو زبردستی کر کے مسجد سے نکال باہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہودیوں کی عید فسح کے بہانے نہ صرف نمازیوں کو مسجد الاقصی میں داخل ہونے سے روکا گیا بلکہ فلسطینیوں پر غاصب صہیونیوں کے حملے کی حمایت بھی کی گئی۔ انتہا پسند صہیونیوں نے اعلان کیا تھا کہ عید الفصح کے بہانے مسجد الاقصی میں جانوروں کی قربانی کی جائے گی، تاہم انہیں فلسطینی عوام اور استقامتی افواج کے شدید انتباہ کا سامنا کرنا پڑا۔ فلسطینی مجاہدین نے خبردار کیا تھا کہ مسجد الاقصی ہماری ریڈ لائن ہے اور اگر کسی نے بھی اسے پار کرنے کی کوشش کی تو اسے ملت فلسطین کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ مسجد الاقصی اور وہاں پر موجود نمازیوں کو مسلسل نشانہ بنائے جانے کے جواب میں غزہ میں موجود فلسطینی استقامتی گروہوں نے صہیونی کالونیوں پر راکٹ برسانا شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں مقبوضہ سرزمین میں تہلکہ مچ گیا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ کارروائی میدان جنگ میں تمام فلسطینیوں کے اتحاد کے نعرے کے تحت انجام دی گئی تھی۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جمعے کو ایک بار پھر مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق صہیونی فوجیوں نے مسلسل تیسرے روز مسجد الاقصی پر حملہ کیا اور دھرنا دینے والے پرامن فلسطینیوں کو بری طرح زد و کوب کیا۔ صہیونی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے مسجد الاقصی کے باب الحتہ سے نماز کے لیے اندر داخل ہونے والے فلسطینیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں نماز کی ادائیگی سے محروم رکھنے کی کوشش کی۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم کے حقوق کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مجاہدت امت مسلمہ کی گھٹی میں شامل ہے، جبکہ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل سے مسئلہ فلسطین پر ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ ایوان صدر سے جاری ہونے والے پریس نوٹ کے مطابق صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے اپنے انڈونیشیائی ہم منصب جوکو ویدودو سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کی جارحیت اور مجرمانہ اقدامات کے مقابلے میں امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ صدر ایران نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلائے جانے کی بھی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین عالم اسلام کا دل ہے، لہذا مظلوم فلسطینی قوم کے دفاع کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کی غرض سے اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلایا جانا چاہیے۔ صدر ایران نے واضح کیا کہ عالم اسلام کو عالمی تبدیلیوں میں ایک بلاک بنانے کے لیے باہمی اتحاد و یکجہتی کی اشد ضرورت ہے، لہذا اسلامی جمہوریہ ایران مسلم ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ انڈونیشیا کے صدر نے اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس بلائے جانے کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ اجلاس اسلامی ملکوں کے درمیان تعاون اور تعلقات کی زیادہ سے زیادہ تقویت کا موجب بنے گا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی اسلامی سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے تعاون تنظیم کے مسجد الاقصی پر صہیونی حکومت کی حالیہ جارحیت کے معاملے پر اس تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلانے کی اپیل کی ہے۔ شمالی شام میں امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا کے اسلحہ گودام میں دھماکے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شمالی شام کے علاقے رقہ میں سیرین ڈیموکریٹک فورس نامی ملیشیا کے ایک اڈے میں دھماکہ ہوا ہے، جس کی وجوہات کے بارے میں متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ یہ دھماکہ مذکورہ ملیشیا کے اسلحے کے گودام میں ہوا ہے، جبکہ بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ دھماکہ خیز مواد کی حامل ایک گاڑی کرد ملیشیا کے اڈے میں دھماکے سے اڑ گئی۔ یمن کے دارالحکومت سنا میں داعش کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا ہے، اس بات کا اعلان یمن کی وزارت داخلہ نے کیا ہے۔ یمن کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یمن کے انٹیلیجنس اور سیکورٹی اہلکاروں نے داعش سے وابستہ دو دہشت گردوں کا پتہ لگا کر ان کا تعاقب شروع کیا اور آبادی سے خالی ایک علاقے میں انہیں گھیرنے کی کوشش کی تاکہ عام شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اس موقع پر ان دو دہشت گرد تکفیری عناصر نے ایک بس میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن سیکورٹی اہلکاروں نے اس بس کا راستہ روک کر دہشت گردوں کا محاصرہ کر لیا، جس کے بعد ان دو تکفیریوں نے دھماکہ خیز مادوں سے خود کو اڑا لیا۔ اس واقعے میں دونوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. اور اب ریڈیو تہران کی ایک تفصیلی رپورٹ. روس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی جانب نیٹو کی توسیع کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا اور اس کا ہر حال میں مقابلہ کرتا رہے گا. روسی ایوان صدر کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کریملن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کی سرحدوں کی طرف نیٹو کی توسیع ہماری سلامتی کے لیے مسائل اور خدشات پیدا کر رہی ہے. روسی صدر کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے یہ بات زور دے کر کہی کہ روس اپنی سرحدوں کی جانب نیٹو کی توسیع کے پیش نظر براعظم یورپ کے سیکورٹی ڈھانچے میں توازن پیدا کرنے کی غرض سے ضروری اقدامات انجام دے رہا ہے. روسی ایوان صدر کے ترجمان نے بیلاروس میں جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی کے بارے میں بھی واضح کیا کہ نیٹو روس کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا ہے، لہذا بیلاروس کو اپنی سلامتی کے دفاع کا حق حاصل ہے. دیمتری پیسکوف نے کہا کہ ماسکو سربیا اور نیٹو کی طرف سے منصوبہ بند مشقوں کی کڑی نگرانی کرے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب کی جانب سے سربیا کو روس مخالف موقف اپنانے کی طرف راغب کرنے کی کوششیں بند نہیں ہوں گی. دوسری جانب روس کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ نے یوکرائن میں فوجی کارروائیوں کی کمان کرنے کا اعتراف کیا ہے. روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر جان کربی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ کی حکومت کے اقدامات کو کنٹرول اور یوکرائن میں جنگی کارروائیوں کی ہدایت جاری کرتا ہے. جان کربی نے حال ہی میں کہا تھا کہ واشنگٹن کیوف کو انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کر رہا ہے تاکہ یوکرائن اپنا دفاع اور کارروائیوں کی صحیح کمان کر سکے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ
سمعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سمعین, اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 18 فروردین, 16 رمضان المبارک اور 7 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سولہ رمضان المبارک سن 727 ہجری قمری کو دمشق کے معروف ادیب, فقیہ اور محدث کمال الدین ابو المعالی محمد بن علی بن عبد الواحد بن عبد الکریم انصاری سماکی المعروف ابن زملکانی نے وفات پائی. انہوں نے اپنے دور کے معروف علماء اور اساتذہ سے قصبہ فیض کیا اور 20 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کی اجازت حاصل کر لی. ابن زملکانی نے مختلف عہدوں پر فائز رہتے ہوئے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور دمشق کے بہت سے مدرسوں میں تدریس کے فرائض انجام دیے. ان کی کتابوں میں البرہان الکاشف عن اعجاز القرآن کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. سولہ رمضان المبارک سن 845 ہجری قمری کو معروف دانشور اور مورخ تقی الدین ابو العباس مقریزی نے وفات پائی. انہوں نے حصول علم کی خاطر عالم اسلام کے اہم شہروں کا سفر کیا. وہ ایک عرصے تک اپنے آبائی وطن قاہرہ میں قاضی کے عہدے پر فائز رہے. انہوں نے تقریباً 200 کتابیں لکھیں, تاہم ان میں سے بہت تھوڑی کتابیں محفوظ ہیں جن کی تعداد 47 تک بتائی جاتی ہے. مقریزی کو تاریخ میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کی کتابوں میں السلوک لمعرفت الملوک کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے. سات اپریل سن 1656 عیسوی کو عہد شاہ جہانی کے مشہور وزیر اور عالم سعد اللہ گلشن نے وفات پائی. وہ موجودہ پاکستان کے شہر چنیوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں تعلیم حاصل کی. نومبر سن 1640 میں شاہ جہاں کے دربار سے وابستہ ہوئے. 4 سال کے بعد غیر معمولی ترقی کر کے وزیر اعظم بن گئے اور وفات تک اسی عہدے پر فائز رہے. سعد اللہ گلشن کو تعمیرات سے بھی بڑا شغف تھا. دہلی کی جامع مسجد اور قلعہ معلی انہی کے زیر نگرانی تعمیر ہوا. سات اپریل سن 1770 عیسوی کو مشہور انگریز رومانوی شاعر ولیم ورڈس ورتھ پیدا ہوئے. انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی. ورڈس ورتھ فرانس جا کر انقلاب فرانس سے متاثر ہوئے. ان کے اشعار میں سادگی اور لطافت نمایاں ہے. ورڈس ورتھ کی تصانیف میں شام کی سیر, تعریفی یادداشتیں اور نغمے قابل ذکر ہیں. ولیم ورڈس ورتھ سن 1850 میں انتقال کر گئے. 7 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को लातिनी अमेरिका की मशहूर शायरा और मुसन्निफा मोहतरमा गैब्रियला मिस्ट्राल चिली में पैदा हुईं। वो लातिनी अमेरिका की पहली शायरा थीं जिन्हें 1945 में अदब का नोबेल इनाम मिला। उनके अशार में माँ के मकाम व मर्तबे और ममता के जज्बात का कसरत से मुशाहदा किया जा सकता है। चिली की इस मशहूर शायरा और मुसन्निफा का सन 1957 में इंतकाल हो गया। सात अप्रैल सन 1922 ईस्वी को जर्मनी की इस्लाम शनास आने मेरी शिमल पैदा हुईं। उनको इस्लामी तहजीब व तमद्दुन की शनाख्त हासिल करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और उन्होंने 19 साल की उम्र में बर्लिन यूनिवर्सिटी से मुतालियात इस्लामी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। आने मेरी शिमल ने जर्मनी, अमेरिका और तुर्की की यूनिवर्सिटियों में बरसों तारीख अदियान और इस्लामी इरफान की तदरीस की। उन्होंने जर्मन और अंग्रेजी जबानों के अलावा इस्लामी मौजूआत से ज्यादा आशनाई के लिए अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू और बंगाली जबानें भी सीखीं। इस जर्मन इस्लाम शनास को इरफान इस्लामी और हाफिज मौलवी जैसी अहम शख्सियात नीज ईरान के अजीम शौरा और आरफीन से खास लगाव था। प्रोफेसर शिमल ने बारह मुख्तलिफ इनामात, एवार्ड और एजाजी असनाद हासिल की। सन 2003 में आने मेरी शिमल का इंतकाल हो गया। सात अप्रैल को आलमी यौम सेहत मनाया जाता है। 7 अप्रैल सन 1948 को आलमी इदारे सेहत WHO ने पहला आलमी सेहत इजलास मुनाकिद किया और WHO ने बैन अल-अक़वामी सेहत कॉन्फ्रेंस का पहला मंशूर तदवीन किया। इस इजलास में आलमी इदारे सेहत ने 7 अप्रैल के दिन को आलमी यौम सेहत करार दिया और सन 1950 से हर साल इसी दिन को आलमी यौम सेहत मनाए जाने का फैसला भी किया। उसके बाद से 7 अप्रैल को हर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यौम सेहत मनाया जाता है। फरवरदीन सन 1343 हिजरी शमसी को शाह की हुकूमत ने ईरानी अवाम के मुजाहरों के पेश नज़र हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को रिहा कर दिया। वाज़ह रहे कि शाही हुकूमत ने 15 खुरदाद सन 1342 हिजरी शमसी को इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को एक तकरीर के बाद गिरफ्तार करके कैद कर दिया था। आपने इस तकरीर में शाह की हुकूमत के गैर इस्लामी इकदामात को बेनकाब किया था। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के गिरफ्तार होने के बाद ईरान भर में वसी पैमाने पर मुजाहरे हुए और आपकी रिहाई का मुतालबा किया गया। मुजाहरों के पेश नज़र शाही हुकूमत हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को आज़ाद करने पर मजबूर हो गई। आपकी रिहाई की इत्तला पाकर सारे ईरान में मुसलमान अवाम ने खुशियां मनाई। और सामिन, इसी के साथ यादों के झरोके प्रोग्राम खत्म होता है।
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
من الهدى والفرقان رمضان
رمضان
ماہ غفران
رمضان رمضان یا شهر الغفران رمضان رمضان یا شهر الغفران
ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم اسلام میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
محمد الرسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول.
سامعین آج بھی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے دن یعنی سولہ دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ.
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيهم برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا آج کے دن مجھ کو اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ معاشرت کی توفیق عطا فرما اور شر پسند بد کرداروں کی رفاقت سے دور کر دے اور مجھ کو اپنی بہشت کے خانے رحمت میں جگہ عنایت کر دے. اے تمام جہانوں کے پروردگار میں تجھ کو تیری الوہیت کا واسطہ دیتا ہوں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد
ماہ مبارک رمضان کے آدھے سے زیادہ ایام گزر چکے ہیں. ان دو ہفتوں کے دوران ہم نے خدا کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک کھانے پینے سے پرہیز کیا ہے, روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ آیا ہم نے عبادت کی لذت کا مزہ بھی چکھا ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے اس مدت کے دوران عبادت سے کچھ لذت حاصل بھی کی ہے تو اس کی وجہ وہ حق الناس یا لوگوں کا حق ہے جو ہمارے ذمے ہے. اسلام میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کو نہایت اہم قرار دیا گیا ہے, حتیٰ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت سے بھی زیادہ اہم ترین قرار دیا گیا ہے. بنیادی طور پر ہر مومن کی گردن پر تین قسم کے حقوق ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے, ایک نفس کا حق, دوسرا خدا کا حق اور تیسرا لوگوں کا حق. نفس کا حق یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم نہ کرے, اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے اور خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے. اگر کوئی شخص اس حق سے محروم ہو جائے اور پھر اپنی غلطی کا احساس کر کے توبہ کر لے تو اس کے لیے تلافی کی ضرورت نہیں اور صرف توبہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
نماز, روزہ اور دیگر فرائض کی ادائیگی خدا کا ہم پر حق ہے اور ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کی طرف سے کوئی حق ہو دے تو توبہ کر کے لوٹ کر اس کی تلافی کرے اور ضائع شدہ اعمال کو انجام دے۔ لیکن روایت میں آیا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد فرد کو تلافی یا اصلاح کا وقت نہیں ملتا تو خدا اسے معاف کر دے گا اور اسے جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا۔ لیکن لوگوں کا حق وہ حق ہے جو دوسروں کا ہم پر ہے اور ہم اس کا احترام کرنے کے پابند ہیں۔ مالی حقوق سے لے کر دوسروں کی جان اور عزت کے تحفظ تک تمام حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ حقوق اپنی مرضی سے یا نہ چاہتے ہوئے ضائع ہو جائیں تو ان کی تلافی کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے خدا سے توبہ اور استغفار کافی نہیں ہے، اور خدا ایسے گناہ کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ فرد خود اس کو معاف نہ کر دے۔
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔
سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندوں کے حق کو اپنے حق سے پہلے رکھا ہے۔ مثال طور پر جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اپنے خدا سے بات کرتے ہیں، اگر کوئی داخل ہو کر ہمیں سلام کرتا ہے تو خدا کہتا ہے مجھ سے رابطہ منقطع کر دو اور میرے بندے کے سلام کا جواب دو۔ اگر آپ نماز میں تھے اور کسی چیز کی درخواست آئے اور کسی نے آپ سے کوئی چیز مانگی تو نماز توڑ کر پہلے میرے بندے کو دے دو۔ ہم حق الہی تک نہیں پہنچ سکتے اور اسے پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس سے پہلے خدا کے بندوں کا حق پورا نہ کر لیں۔ تقریباً 1400 سال قبل امام سجاد علیہ السلام نے اپنے رسالہ قانون میں ہر چیز اور ہر ایک کے لیے ایک حق بیان کیا تھا جس پر عمل کرنا چاہیے۔ ان حقوق کی پاسداری کے بغیر ہم خدا کی بندگی کے عروج پر نہیں پہنچ سکتے، اور اس کا مطلب عبادت کی لذت سے محروم ہونا ہے۔ علماء دین کی نصیحت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آغاز سے پہلے، یعنی بندگی اور عبادت کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، اگر آپ کی گردن پر لوگوں کا حق ہے تو اسے ادا کر دیں، کیونکہ بصورت دیگر آپ کو اپنی جائز طلب کا موقع نہیں ملے گا۔ انفرادی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے بندوں کی خدمت کرو۔ اگر کسی کی گردن پر کسی دوسرے کا حق ہے، اگر وہ ادا نہیں کرو گے تو ماہ مقدس کی برکتوں سے ہمیں جو کچھ ملے گا وہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، ہمارے نام اعمال میں نہیں۔ ابھی رمضان مبارک کے اختتام تک موقع ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور رمضان کی برکتیں اپنے نام اعمال میں لکھنے کا وقت ہے۔
بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل انسانیت کے لیے بہترین اور اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ان کے مزاج کو جاننا اور ان کے طرز زندگی اور طرز عمل پر غور کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور با مقصد زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے طریقے اور کردار کی پیروی خاص طور پر رمضان کے مقدس مہینے میں ایک مانوی زندگی کے حصول میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا محور محبت خدا ہے۔ امام عالی مقام کا وجود گرامی خدا سے محبت کا مظہر تھا، اور اس محبت کے سائے میں وہ دوسروں سے محبت کرتے تھے اور دوسروں میں یہ الہی محبت و جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ اس وقت بھی روزہ رکھتے تھے جب آپ پر روزہ فرض نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ خدا نے روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ فرمایا، تاکہ امیر بھوک کا مزہ چکھیں اور غریبوں کی دولت میں اضافہ کرنے میں مدد کریں۔
سامن، خدا کا قرب حاصل کرنے اور لوگوں سے محبت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے عفو و درگزر کو اپنا شیوا بنا رکھا تھا۔ روایت ہے کہ اہل شام کا ایک شخص جس کا نام عصام تھا مدینے آیا، اور شہر میں اس نے ایک شخص کو دیکھا جو دوسروں سے مختلف تھا۔ اس نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، وہ حسین ابن علی ہیں۔ بنی امیہ کے منفی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عصام قریب آیا اور غصے میں دل کھول کر جو چاہا کہہ دیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے غم اور غصے کا اظہار کیے بغیر اس کی طرف محبت اور شفقت بھری نگاہ ڈالی، اور عفو و درگزر کے بارے میں متعدد آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا، اے انسان، ہم ہر قسم کی خدمت اور مدد کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس سے پوچھا، کیا تم شام سے ہو؟ عصام نے جواب دیا، ہاں۔ امام نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ اس سلوک کی جڑ اور وجہ جانتا ہوں، لیکن اس وقت تم ہمارے شہر میں اجنبی مسافر ہو۔ اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور میں تم کو اپنے گھر مہمان کے طور پر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ شامی شخص، جس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس طرح کی مہر و محبت کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت پریشان ہوا۔ جیسا کہ وہ خود اس برخورد کے بارے میں کہتا ہے، اس وقت میری خواہش تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں دھنس جاؤں، لیکن میں اتنا متکبر نہ تھا۔ اس وقت تک مجھے حسین اور ان کے والد سے شدید نفرت تھی، لیکن حسین ابن علی کے پیار اور ہمدردانہ رویے نے مجھے شرمندہ کر دیا، اور مجھے اس سے اور اس کے والد گرامی سے زیادہ پیار ہو گیا ہے۔
گونج اٹھا ہر ایک سمت نام خدا، کیا حسین آ گئے، باندھ سب غم بیا، کیا حسین آ گئے،
ہاں حسین آ گئے، ہاں حسین آ گئے، ہاں حسین آ گئے۔
جوش میں آ گیا بحر جود و سخا، جس نے جو مانگا حق نے عطا کر دیا، مسکرایا سر جھوم اٹھی دعا، کیا حسین آ گئے،
ہاں حسین آ گئے، ہاں حسین آ گئے، ہاں حسین آ گئے۔
پچھلے پروگرام میں ہم نے کھانے پینے کے احکام بیان کیے تھے اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا تھا۔ آج کے پروگرام کے اس حصے میں ہم روزے کو باطل کرنے والے دیگر احکام بیان کر رہے ہیں۔ فقہی احکام کے مطابق جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فقہی کتابوں میں روزہ کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک سب سے اہم چیز خدا اور انبیاء اور معصومین علیہ السلام پر جھوٹ بولنا ہے، خواہ وہ روزہ دار بعد میں توبہ کرے اور اعلان کرے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ نیز اگر روزہ دار زبانی کے بجائے تحریری طور پر جھوٹ لکھے تو بھی اس کا روزہ باطل ہوگا۔ ایسی روایات کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں جو بہت سی کتابوں میں مذکور ہیں اور کسی کو یقین نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں، تاہم احتیاط مستحب ہے کہ ان کو اس کتاب کی طرف منسوب کر کے اور اصل متن کا حوالہ دے کر نقل کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر روزہ دار کسی راوی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے حالانکہ اس نے حرام کام کیا ہے، لیکن اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔
سامن، پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر روزہ دار جان بوجھ کر سارا سر پانی میں ڈبو دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اگرچہ پانی میں ڈبوتے وقت اس کا بدن پانی میں ہی کیوں نہ ہو یا پانی سے باہر ہو۔ اگر اپنا آدھا سر پانی میں ڈبو کر باہر نکال کر باقی آدھا سر پانی میں ڈبو لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ نیز اگر سارا سر پانی میں چلا جائے لیکن کچھ بال رہ گئے ہوں تو بھی روزہ باطل ہوگا۔ اس کے علاوہ برتن وغیرہ سے سر پر پانی ڈالنے سے روزے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس طرح نل یا شاور کے نیچے اپنا سر دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر روزہ دار کو شک ہو کہ اس کا سارا سر پانی میں ہے یا نہیں تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر روزہ دار بے اختیار پانی میں گر جائے اور اس کا سارا سر غرق ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اسے فوراً اپنا سر پانی سے نکالنا چاہیے۔ نیز اگر بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور اپنا سر پانی میں ڈبو لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن جب یاد آئے تو فوراً اپنا سر پانی سے باہر نکال لے۔
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
نہ تھی सना के लिए तमाम हम सदावार है खुदा के लिए अता के सामने या रब अता का जिक्र ही क्या के तू अता के लिए है मशर खता के लिए
سامعین، ابھی آپ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئین صحافت۔ سامعین، اخبارات کی سرخیوں اور مختصر خبروں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی پر سمجھوتا نہ کرنے کا عزم۔ عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ ہائی پروفائل آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے گرفتار۔ لاپتہ افراد کمیشن کے پاس اس وقت زیر التوا مقدمات کی تعداد 2370 ہے۔ مارچ میں لاپتہ افراد کے 141 مقدمات درج، 59 نمٹا دیے گئے۔ عمران خان کی پیشی کی کوریج روکنے پر پیمرا سے جواب طلب۔ دیامیر بھاشا ڈیم میں بارودی مواد پھٹنے سے 4 افراد جاں بحق، 8 شدید زخمی۔ پنجاب انتخابات، آصف علی زرداری نے اہم مشاوراتی اجلاس طلب کر لیا. قرآن مجید اور آئین انسانی عزت و تکریم کی ضمانت دیتا ہے. عدالتی حکم لائنوں میں کھڑا کر کے اشیائی خورد و نوش تقسیم کرنا عزت نفس مجروح کرنا قرار. اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیاں. لاپتہ افراد کمیشن کو مارچ میں جبری گمشدگیوں کے 141 نئے کیسز موصول. اسلام آباد میں ہندو میرج ایکٹ کے قواعد نوٹیفائی کر دیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. 2 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں اعلی سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی. سمعین, اور اب اخبار جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے دہشت گردوں کے خلاف اہم کامیابی. اخبار لکھتا ہے کہ ملک میں کم و بیش 6 ماہ کے دوران کردم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی طرف سے سیکورٹی فورسز اور پولیس کو نشانہ بنانے کے واقعات میں جو شدت آئی تھی اور اس کے جواب میں پاک فوج نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا, اس میں حالیہ دنوں میں نمایاں کامیابیاں سامنے آ رہی ہیں. 4 روز قبل ایک موصولہ رپورٹ کے مطابق مارچ 2023 کے دوران فروری کے مقابلے میں دہشت گردی کے واقعات میں 36% کمی واقع ہوئی. اس دوران انتہائی مطلوب 38 دہشت گرد ہلاک اور 35 گرفتار, جبکہ کئی حملے ناکام بنائے گئے. مارچ کے مہینے میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا, جبکہ فروری میں ایسے 3 واقعات ہوئے تھے. تاہم گزشتہ مارچ کے مہینے میں سب سے ہائی پروفائل حملے میں آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی کو شہید کر دیا گیا, جبکہ اس واقعے میں 7 سپاہی زخمی ہوئے تھے. بدھ کے روز ملنے والی اطلاعات کے مطابق سیکورٹی فورسز کو خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے شنوار رسک میں ایک بڑی کارروائی ملی ہے کامیابی ملی ہے, جہاں آپریشن کے دوران 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. اس واقعے میں ضلع راولپنڈی سے تعلق رکھنے والا 31 سالہ سپاہی حامد رسول بہادری سے لڑتے ہوئے جاں بحق ہوا. ایک ایسی ہی بڑی کامیابی گزشتہ ماہ شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں حاصل ہوئی تھی, جس میں 6 دہشت گرد مارے گئے تھے. اور سامعین, اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک اپوزیشن کا ترنگا مارچ. بجٹ اجلاس کے 2رے مرحلے کے آخری دن حزب اختلاف کے ارکان پارلیمنٹ کا احتجاج, حکومت پر جمہوریت کو کچلنے کا سنگین الزام. اسرائیل سیکورٹی فورسز کے تشدد مناظر دہشت انگیز ہیں, انٹونیو گوتریش. اخبار ایکسپریس کی سرخی کا عنوان ہے پارلیمانی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. بجٹ اجلاس کا 2را مرحلہ مجموعی لحاظ سے ہنگاموں کی بھینٹ چڑھ گیا. اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے جمعرات کے روز کہا کہ ایوان کی اعلیٰ ترین روایت رہی ہے, لیکن موجودہ سیشن میں جس کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے. لوک سبھا میں ہنگامے کے درمیان لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ وہ ایوان کو چلانے کے لیے ہر مسئلے پر بحث کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ لوگ ایوان کو چلنے نہیں دینا چاہتے. یہ پارلیمانی روایت کے لیے اچھا نہیں ہے. اسپیکر نے ارکان کو دندے ماترم کی دھن پر اپنی نشستوں پر کھڑے ہونے کو کہا, لیکن اپوزیشن کے ارکان چاہے ایوان کے قریب ہی کھڑے رہے. وندے مادرم کی دھن بجانے کے بعد ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی. ادھر راجیہ سبھا میں حکمران پارٹی اور اپوزیشن کے مابین تعطل کے درمیان پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے آخری دن ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی. پورے سیشن کے دوران ایوان کی کارروائی ایک دن بھی خوش اسلوبی سے نہیں چل سکی. اس پورا سیشن ہنگامے کی نظر ہو گیا. صبح کے التوا کے بعد دوپہر 2 بجے جیسے ہی ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی, ڈی ایم کے تروجی سی شیوا نے 2 دن پہلے دیے گئے اپوزیشن کے رولنگ کے سوال پر پوائنٹ آف آرڈر اٹھانا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے. یا سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے, اور اس کے بعد آپ اپنا پسندیدہ پروگرام سماعت فرمائیں گے بزم دوستاں. میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس مرحلے میں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے.
عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سامعین, آج محمد پیدل یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہے. وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہاسٹل سے چلا ہے. امید ہے کہ وہ وقت پر کلاس میں پہنچ جائے گا. محمد کو راستے میں ایک خاتون نظر آتی ہے جو چہرے سے بہت پریشان ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے. وہ محمد کے پاس آتی ہے اور اس سے گفتگو کرتی ہے. گویا اس کا پرس گم ہو گیا ہے, اور وہ اس بارے میں محمد سے بات کرتی ہے. آگے کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا, لیکن حسب معمول سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی.
شما دیدید.
آپ نے دیکھا.
کیف پول.
ہینڈ بیگ یا پرس.
متاسفانه.
بدقسمتی سے.
من دیدم.
میں نے دیکھا ہے.
کیفتان.
آپ کا بیگ یا پرس.
شما گم کردید.
آپ سے گم ہو گیا ہے.
من گم کردم.
مجھ سے گم ہوا ہے.
او بود.
وہ تھا.
ہمین جا.
یہیں پر.
این کیف.
یہ بیگ یا پرس.
اما.
لیکن.
الان.
ابھی یا اسی وقت.
پولیس.
پولیس.
شما گفتید.
تم نے بتایا تھا.
من گفتم.
میں نے کہا یا میں نے بتایا.
من نگفتم.
میں نے نہیں بتایا یا میں نے نہیں کہا.
چون.
کیونکہ.
آنجا.
وہاں.
حتماً.
یقیناً.
شما بگوید.
تم بتاؤ یا آپ بتائیے.
راستی.
واقعاً.
چرنگی.
کون سا رنگ.
سبز.
سبز یا ہرا.
کوچک.
چھوٹا.
کارت.
کارڈ.
در کیفم.
میرے بیگ میں.
پیش.
سامنے.
پیش پولیس.
پولیس کے سامنے.
شما بروید.
آپ جائیے.
زود.
جلد.
پیدا.
ملنا.
او کمک می کند.
وہ مدد کرے گا.
Thank you.
سامعین، اور اب محمد اور اس خاتون کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں.
سلام آقا، شما یک کیف پول ندیدید؟
سلام جناب، آپ نے پرس تو نہیں دیکھا؟
نه، متاسفانه من ندیدم. کیفتان را گم کردید؟
نہیں، بدقسمتی سے میں نے نہیں دیکھا. کیا آپ کا پرس گم ہو گیا ہے؟
بله، کیف پولم را گم کردم.
ہاں، میرا پرس گم ہو گیا ہے.
کیف پولتان کجا بود؟
آپ کا پرس کہاں تھا؟
همینجا، در این کیف بود، اما الان نیست.
یہیں پر، میرے بیگ میں تھا، لیکن اب نہیں ہے.
به پولیس گفتید؟
آپ نے پولیس کو بتایا ہے؟
نه، به پولیس نگفتم، چون پولیس را ندیدم.
نہیں، پولیس کو نہیں بتایا، کیونکہ میں نے پولیس کو نہیں دیکھا ہے.
پولیس آنجاست، حتماً به پولیس بگویید. راستی، کیفتان چه رنگی بود؟
پولیس وہاں موجود ہے، آپ پولیس کو ضرور بتائیں. ہاں، آپ کا بیگ کس رنگ کا تھا؟
کیفم سبز و کوچک بود، یک کارت هم در کیفم بود.
میرا پرس سبز رنگ کا ہے اور چھوٹے سائز کا، اور اس میں ایک شناختی کارڈ بھی موجود ہے.
پیش پولیس بروید، امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود.
آپ پولیس کے پاس جائیں، مجھے امید ہے کہ آپ کا پرس جلد مل جائے گا.
انشاءاللہ، پولیس حتماً به من کمک میکند.
انشاءاللہ، پولیس یقیناً میری مدد کرے گی.
بله، او حتماً به شما کمک میکند.
ہاں، وہ یقیناً آپ کی مدد کرے گی. سامعین، آپ نے محمد اور ایک خاتون راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی. ایک بار پھر ان کے درمیان جن مکالمات کا تبادلہ ہوا وہ پھر سنتے ہیں، لیکن اس بار ترجمے کے بغیر.
سلام آقا، شما یک کیف پول ندیدید؟
نه، متاسفانه من ندیدم. کیفتان را گم کردید؟
بله، کیف پولم را گم کردم.
کیف پولتان کجا بود؟
همینجا، در این کیف بود، اما الان نیست.
به پلیس گفتید؟
نه، به پلیس نگفتم، چون پلیس را ندیدم.
پلیس آنجا است، حتما به پلیس بگویید. راستی، کیفتان چه رنگی بود؟
کیفم سبز و کوچک بود، یک کارت هم در کیفم بود.
پیش پلیس بروید، امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود.
انشاءالله، پلیس حتما به من کمک می کند.
بله، او حتما به شما کمک می کند.
سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، محمد نے اس خاتون کو پولیس سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا. وہ خاتون پولیس کے پاس جاتی ہے اور محمد اپنے اطراف میں نظر دوڑاتا ہے، لیکن اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ پیدل جا رہا ہے، اس کی منزل یونیورسٹی ہے. کیا آپ کا پرس کبھی گم ہوا ہے؟ امید ہے کہ آپ اس تلخ تجربے سے کبھی نہیں گزرے ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا.
بزمی دوستان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں ناہید انوری، اور بہت دنوں بعد میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے پرانے ساتھی، ہمارے استاد
تقوی.
جی ہاں سامعین، ہمارا سلام قبول کیجئے. دوبارہ حسین بھائی ہماری بزم میں آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو چار چاند لگ جائیں گے. اور اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ بخیر و عافیت سے ہوں گے. اور اپنے حسین بھائی کے لیے بھی میں بہت بہت دعائیں کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمیشہ خوش و آباد و سلامت رہیں انشاءاللہ.
بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کا بھی اور تمام سامعین کا بھی کہ اس عرصے میں کہ جب میں پروگرام سے غیر حاضر تھا اپنی کچھ طبیعت کی وجہ سے، تو الحمدللہ خدا بند متعال کے لطف و کرم اور تمام دوستوں اور چاہنے والوں کی طرف سے دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا. اللہ نے جو ہے وہ صحت و سلامتی عطا فرمائی ہے، اور یہاں پر شاکر ہیں ہم پروردگار متعال کی کہ اس نے اپنا بڑا لطف و کرم کیا. بہرحال سامعین دوستوں نے اس پورے عرصے میں ہمیں وقتاً فوقتاً یاد رکھا اور واٹس ایپ کے ذریعے پیغامات ارسال کیے. اور
ویسے حسین بھائی، ہم نے تو آپ کو بہت مس کیا اور آپ کے لیے دعائیں بھی بہت کی. اسی طرح سے ہمیں جو خطوط ہمارے سامعین بھیجتے تھے، تو اس میں بھی ہمارے سامعین آپ کے لیے دعا گو تھے، آپ کی سلامتی اور تندرستی کے لیے، اور آپ کے احوال پرسی بھی کیا کرتے تھے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال زندگی ہے تو
ساری چیزیں چلتی ہیں،
ساتھ چلتی ہیں. انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے، بہرحال یہ جو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے پروردگار متعال کی طرف سے. اور خاص طور پر باجی ماہ رمضان المبارک ہے، اور جو ہے نوروز کے ایام جو ہیں وہ گزرے ہیں.
جی ہاں،
اور
جی ہاں.
ان ایام میں بھی سامعین نے جو ہے وہ ہم سے مسلسل رابطہ قائم کیے رکھا، اور مبارکبادی پیغامات جو ہے وہ ارسال کیے. اور ہمیشہ کی طرح ان ایام کے اندر خاص طور پر، چونکہ اس سال نوروز اور ماہ رمضان المبارک جو ہے
جی وہ ہاں بالکل ساتھ ہی آ گئے ایک دو دن کے فاصلے سے.
جی ہاں،
ماہ رمضان تھوڑا ایک دو دن بعد آیا، اور نوروز جو ہے دو دن پہلے آ گیا.
ویسے آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں ان ایام کو؟
خیر میں تو یا دو دن تین دن گھر میں تھی، باقی تو سب آفس میں تھی لیکن ہمیشہ کی طرح نہیں، الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، الحمدللہ ہمیشہ اگر سلامتی رہے اور دل خوش ہو تو ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں. آپ جہاں کہیں پہ بھی نہ ہو،
بے شک ایسا ہی
خوش رہیں گے انشاءاللہ.
رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ہجری شمسی سال 1402 کے آغاز پر جو پیغام دیا، انہوں نے اس کو ایک فال نیک قرار دیا کہ نوروز جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں آ رہا ہے، بہار قرآن میں آ رہا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم تعلیمات قرآنی پر عمل کریں، اور ماہ مبارک رمضان کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں
انشاءاللہ
بالکل ایسا ہی ہے. اور چونکہ یہ سال میں ایک مہینے کے جو یہ ایام ہیں، اس میں انسان اپنی روحانی طہارت اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر یہ عزم کرتا ہے کہ پروردگار ہم تیرے حضور حاضر ہیں. میرے خیال سے آپ یہ چاہ رہی ہوں گی کہ گفتگو تھوڑی کم ہو اور سامعین کے خطوط جو ہیں وہ شامل پروگرام کیے جائیں. تو اب میں اپنی گفتگو یعنی کہ سامعین کے خطوط کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. جی پہلا خط کس کا ہے؟
پہلا خط یہاں شامل کرتے ہیں. جیسے میں تو خیر انتظار کر ہی رہی تھی اپنے سامعین کے خطوط کا، لیکن سامعین بھی اپنے خطوط کا انتظار کر رہے ہیں.
بے شک ایسا ہی ہے.
اس جو خطوط انہوں نے جو بھیجوائے ہیں ان کے محبت آمیز جواب جو آپ دیتے ہیں اس کے بھی منتظر ہیں. تو یہ خط ہمیں پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر میان والی سے محمد ظریف خان نے بھیجا ہے، اور لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جشن نوروز کی مبارکباد قبول کیجیے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی. اس سال بھی جشن نوروز کے موقع پر ریڈیو تہران سے بہترین پروگرام پیش کیے گئے، جس پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ویسے ہر سال ریڈیو تہران کی نوروز کی نشریات قابل قدر ہوتی ہیں. اور آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی ان ایام کو خاص انداز میں منایا جاتا ہے اور گھروں میں لذیذ پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر موسم کی تبدیلی کے عنوان سے جشن بہاراں کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ لاہور اور اس کے مضافات میں بسنت کے نام سے جشن منایا جاتا ہے اور لوگ رنگ برنگے لباس پہنتے ہیں اور مٹھائیاں اور چٹپٹے کھانے تیار کرتے ہیں۔ ویسے ایران کا جشن نوروز تو پوری دنیا میں مشہور ہے اور ایران میں اس کو قومی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں فارسی زبان لوگ رہتے ہیں ان ایام کو مخصوص انداز میں منایا جاتا ہے۔ جشن نوروز کے ایک پروگرام میں میں نے سنا تھا کہ اقوام متحدہ نے بھی ان ایام کو عالمی سطح پر تسلیم کر رکھا ہے اور اقوام متحدہ میں بھی فارسی زبان ممالک اس جشن کا اہتمام کرتے ہیں۔
جی جناب محمد ظریف صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ عید نوروز کے حوالے سے آپ نے یہ مبارکبادی خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے۔ ویسے باجی ہر سال یہ نوروز کے ایام میں مبارکبادی خط ارسال کرتے ہیں اور اس سال بھی انہوں نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نوروز کی مبارکباد پیش کی ہے۔ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ نوروز کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان میں بھی اس کی جو ہے گونج ہے مختلف ناموں سے، اور جہاں ذکر کیا ہے انہوں نے کھانوں کا اور پکوان کا، تو وہ تو باجی یہاں پر بھی ایک دست خان جو ہے وہ سجایا جاتا ہے۔
ہم نوروز میں اور ظفر دو دو دسترخوان ہو گئے حسین بھائی، ایک نوروز کا ایک ماہ رمضان کا۔
جی ہاں بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ برکت دے اور اس ایام کی برکت سے یہ سال بھی خوشیوں بھرا سال ہو، مشکلات سے دور سال ہو، اور سب دنیا میں جہاں کہیں بھی مستضعفین ہیں پروردگار متعال ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے، دنیا سے جنگ و جدال ختم ہو، امن کا بول بالا ہو، اور دنیا میں امن و آشتی کا پیغام جو ہے وہ ملکوں ملکوں پہنچے، گھر گھر پہنچے۔ بہرحال محمد ظریف خان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جشن بہاراں یا بسنت کے عنوان سے بھی انہوں نے چند کلمات لکھے۔ ویسے یہ باجی صحیح بات بیان کی ہے، اقوام متحدہ نے بھی جشن نوروز کو جو ہے وہ عالمی سطح پر قبول کیا ہے، اور فارسی زبان ممالک جو ہیں وہاں پر یہ ایام بہت اہتمام کے ساتھ منائے جاتے ہیں، تو اقوام متحدہ میں بھی یہ جشن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ بہرحال جشن نوروز تمام سامعین کو بہت بہت مبارک ہو، اور ماہ مبارک رمضان بھی بہت بہت مبارک ہو۔
ایک چیز جو میری ذہن میں آئی چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بسنت کا نام لیا ہے، تو بسنت وہی اپنا مخصوصا لاہور میں منایا جاتا ہے جسے پتنگیں اڑائی جاتی ہیں۔
جی بالکل بالکل بالکل، یہ خوشی کے مثلا اس میں جو ہے وہ بہت سے علاقوں کی اپنی اپنی رسم و رواج ہے،
مقابلے بھی ہوتے ہیں،
جی ہاں مقابلے ہوتے ہیں پتنگ کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رنگ گھولا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ پیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور وہ گیندے کے پھول جو ہیں ان کو جو ہے وہ سجایا جاتا ہے، اور خاص انداز میں اس کا ایک جو ہے وہ جشن ہوتا ہے جس سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہرحال خوشی کے ایام ہیں، جس طریقے سے بھی بنائے جائیں اس میں جو ہے وہ
مزہ تو آتا
مزہ تو آتا ہی ہے۔
جی چلیں پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہمارے سامعین ہمارے ساتھ رہیں۔ اور یہ خط ارسال کیا ہے، قطر دوحا سے جناب آزاد علی صاحب نے، اور لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو تہران کی نشریات سنتا ہوں، قطر میں ایک عرصے سے آباد ہوں، اپنی ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، زیادہ وقت مطالعہ اور ریڈیو نشریات سننے میں صرف کر ہو جاتا ہے، ٹی وی کا بہت زیادہ شوقین نہیں ہوں اور وقت ضرورت پر ٹی وی دیکھتا ہوں، ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، اور جب میں اپنے وطن پاکستان کے علاقے گلگت میں تھا اس وقت ریڈیو زاہدان کی نشریات ایک عرصے تک سنتا رہا ہوں، آپ کے اکثر پروگرام بہت ہی اچھے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی میں ریڈیو تہران سننے کے لیے تاکید کرتا ہوں، ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو انہوں نے بہت بہت سلام بھیجا ہے۔
جی جناب آزاد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، قطر دوحہ سے آپ نے ہمیں یاد کیا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ہماری نشریات جو ہے وہ سنتے ہیں۔ باجی قطر دوحہ میں ہمارے سامعین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، بہن عطرت فاطمہ ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ بلقیس فاطمہ ہیں، زہرا بہن ہیں، جو وقتاً فوقتاً ہمیں خط لکھتی رہتی ہیں، اور یہ تعداد جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی چلی آتی ہے، بلکہ بہت سے خطوط میں وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے ہم نے ایک گروپ بنا رکھا ہے, اور ریڈیو تہران کے جو پروگرام اچھے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے گروپس میں بھی جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں, اور پسندیدہ پروگرام جو ہے وہ بزم دوستاں کو قرار دیتی ہیں.
بہت بہت شکریہ ان کا.
بہرحال آزاد علی صاحب نے جو یاد فرمایا ہے اور اپنی زندگی جو ہے کہ ایام جو ہیں وہ قطر میں گزار رہے ہیں, بہت فیملیاں ہیں کہ جو مثلا مختلف ملکوں کے اندر جو ہے وہ آباد ہیں, اور لیکن سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے وطنوں کے ساتھ جڑی بھی رہتی ہیں.
بالکل.
اور یہ جو وطن کی محبت ہے جس کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ گلگت سے ہے, اور ریڈیو زاہدان کے پرانے سامع یہ رہے ہیں, اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب پرانی باتیں پرانی یادیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے تو ایک دھوکا جو ہے وہ ماضی کی یادوں کا انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے. تو اس خط لکھتے وقت بھی جناب آزاد علی صاحب کو بہت ساری باتیں یاد آئی ہوں گی, اور انہوں نے یقیناً جو ہے وہ ریڈیو زاہدان کے حوالے سے اپنی کچھ یادیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ کے بچے جو ہیں ماشاءاللہ خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے, اور آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ برکت ہو, آپ کے ترقی ہو بچوں کی زندگیوں میں. ہم ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں, اور خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوتے ہیں تو تمام سامعین جو ہیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں. اور باجی میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دعا کا حق بھی یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے انسان
دوسروں
کے لیے جو ہے وہ دعا کرے, اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے صدقے میں ہماری دعا
بھی قبول فرمائے. الہی آمین.
کیونکہ ان ایام کے اندر قرآن بھی کھلتا ہے, ان ایام کے اندر دعاؤں کی کتابیں بھی کھلتی ہیں, تو خدا کی بارگاہ میں انسان حاضر رہتا ہے, دل انسان کا نرم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں.
اچھا حسین بھائی, اگر ٹائم ہے تو ایک چھوٹا سا مختصر سا خط میرے پاس یہاں ہے, اسے بھی شامل کر دیجیے.
بالکل بالکل بالکل.
چلیں, حسین بھائی نے اجازت دے دی ہے اور اس خط کو بھی ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. چھوٹا سا خط ہے, اور یہ خط ارسال کیا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے اشرف علی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ دیگر افراد کو بھی ریڈیو تہران سے متعارف کرواؤں. ویسے سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں, میرے لیے ریڈیو تہران کی خبریں اور تبصرے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. یہاں سردی کا سخت موسم گزرا ہے, اب ہمارے علاقے کے حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں, خدا کا شکر. اور ویسے بھی سردی کے ایام تو اب سب جگہ ہی میرے خیال میں ختم ہو گئے, کیونکہ بہار آ گئی ہے, تو ان شاء اللہ ہر جگہ ہریالی اور سرسبز و
بہار آ گئی ہے. ہم نے تو باجی ہیٹر وغیرہ بند کر دیے تھے, لیکن دو چار دنوں سے دوبارہ جو ہے
دوبارہ سردی کا جو جھونکا ہے دوبارہ ہماری طرف.
وہ کسی نے ایک جو ہے پیغام بھیجا تھا, کہا کہ سردی جا رہی تھی گرمی آ رہی تھی, یہ دونوں آپس میں ٹکرا گئے اور بھول گئے کہ کسے کدھر جانا تھا.
صحیح کہا, جس نے بھی کہا صحیح کہا, تو وہ رستہ بھول کر دوبارہ سردی ہماری طرف آ گئی کچھ دیر کے لیے, لیکن اب کہا گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اپنا رستہ ڈھونڈ رہی ہے اور پھر واپس جانے کے چکر میں.
جی ہاں ایسا ہی ہے, چونکہ موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور میں اس خدمت میں عرض کروں آپ کے کہ تقریباً ایک ہفتے قبل موسم ہلکا ہلکا سا گرمی کی طرف جا رہا تھا, لیکن دو چار دن پہلے جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ سردی کی لہرائی, اور رات کو احساس ہوا اس چیز کا کہ ہیٹر جو ہے وہ
آن ہونا چاہیے. اور ایران کے تو بعض شہروں میں برف بھی آئی ہے جو دن پہلے,
پاکستان میں بھی میں نے سنا ہے کہ ژالہ باری ہوئی ہے, اور بہت سے علاقے پورے جہاں پر کبھی کسی نے جو ہے وہ مثلا سفید پوش نہیں دیکھا تھا علاقوں کو,
اس سال
جو ہے وہ سفید پوش ہو گیا, وہ بھی ژالہ باری کے ساتھ. بہرحال خدا کی قدرت ہے, اس کے اندر کسی کا عمل دخل نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی موسم ہوتے ہیں وہ اپنے بندوں کی مثلاً ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ خوشحالی لانے کے لیے ہوتا ہے, اور ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے. پانی کا ضیاع نہ کریں, اسراف نہ کریں, کھانے پینے کی اشیاء کا خیال رکھیں, اور جو غذائی قلت ہو رہی ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ہم بہت سے مقامات پر جو ہے وہ اسراف کرتے ہیں, تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. بھائی اشرف علی صاحب جنہوں نے کرگل لداخ سے ہمیں یہ پیارا سا خط ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے لکھا ہے, اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کو متعارف کرانے میں آپ پیش رہے ہیں, اور ہر مرتبہ آپ کا جب خط ہمیں آتا ہے تو آپ اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں. سنتے رہیے ریڈیو تہران, ریڈیو تہران کے پیغام کو عام کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. ویسے کرگل لداخ میں سردیوں کا ایک سلسلہ, جی ہاں بالکل, برف باری رہتی ہے, بلکہ وہاں پر تو میں نے سنا ہے کہ گرمی کے موسم میں بھی بہار موسم رہتا ہے. جو ہے شکریہ بہت بہت آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.